السلام على عباده الذين اصطفى عما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. ایک انگور کا کیڑا انگور کھانے چلا. کچھ انگور کے کیڑوں نے خبر دی کہ بھائی انگور بڑا لذیذ ہوتا ہے، وہ درخت سامنے ہے، تم بھی کھا لو. جیسے کہ حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم اور اولیاء کرام رحمۃ اللہ علیہم اجمعین کی خبروں سے، مسلسل خبروں سے کسی کو یہ خبر پہنچ جائے کہ اللہ تعالیٰ کے ولی اور اللہ کی دوستی اور اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم کر لو، دونوں جہان کے غم سے آزاد ہو جاؤ گے. اللہ تعالیٰ کا غم ایک ذرہ اگر نصیب ہو جائے، اتنا لذیذ ہے کہ جنت درجہ ثانی ہو جائے گا، جنت درجہ ثانی ہو جائے گی. یعنی اللہ تعالیٰ کے نام کی مٹھاس اور لذت اتنی زیادہ ملے گی کہ جنت اس لیے عزیز ہے کہ وہاں اللہ تعالیٰ کی ملاقات اور زیارت اور اللہ کا دیدار نصیب ہو. لیکن جس وقت وہ اللہ کا نام لے گا، اللہ کے نام سے اس کے قلب جہاں ایسے چپک جائیں گے، اتنا مزہ، اتنی لذت آئے گی کہ جنت کا خیال بھی کسی وقت ظہور نہیں آ سکتا کسی وقت میں. اللہ تعالیٰ تو خالق ہے بھائی، جنت مخلوق ہے یا نہیں؟ کیا مخلوق خالق کی لذت کو مقابلے میں آ جائے گی؟ مگر ہم جنت اس لیے عزیز رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جنت مانگنے کا حکم دیا، اور اس لیے کہ جنت اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہے. اس لیے ملا علیہ قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جس نے اللہ تعالیٰ کو دنیا ہی میں حاصل کر لیا، دل کی آنکھوں سے دیکھ لیا، اس بشارت سے تو نہیں دیکھ سکتا، مگر دل کی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ اپنے خاص عاشقوں کو دکھا دیتے ہیں. اور جب اللہ تعالیٰ ان دل کی آنکھوں سے اپنے کو دکھا دیتے ہیں تو بزبان حال پھر وہ یہ شعر پڑھتا ہے، تیرے جلووں کے آگے ہمت شرح و بیاں رکھ دی، تیرے جلووں کے آگے ہمت شرح و بیاں رکھ دی، زبانیں بے نگاہ رکھ دی، نگاہیں بے زبان رکھ دی، زبانیں بے نگاہ رکھ دی، نگاہیں بے زبان رکھ دی. بس ایک بجلی سے پہلے کوندی، پھر اس کے آگے خبر نہیں ہے. بس ایک بجلی سے پہلے کوندی، پھر اس کے آگے خبر نہیں ہے، مگر جو پہلو کو دیکھتا ہوں تو دل نہیں ہے، جگر نہیں. اور بھی سنیے، یہ کون آیا کہ دھیمی پڑ گئی لو شما محفل کی. مولانا مذہب میں نہیں آیا؟ اچھا اچھا، یہ کون آیا کہ دھیمی پڑ گئی لو شما محفل کی، پتنگوں کے وز رونے لگی چنگاریاں دل کی. ایک شعر میرا صدائے مجاہد، مجاہدین حرکت المجاہدین کا رسالہ نکلتا ہے، کیا نام اس کا، صدائے مجاہدین، اس کے ٹائٹل پر، اس کے سر وقت، اس کے سر وقت پر پہلے صفحے پر ایک شعر میرا لکھا اس نے، مولانا مسعود اظہر جو اس کے رسالے کے مدیر ہیں، پہلے ہی صفحے پر یہ شعر میرا، میں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا. وہ شعر یہ تھا کہ جان دے دی ہم نے ان کے نام پر، جان دے دی ہم نے ان کے نام پر، عشق نے سوچا نہ کچھ انجام پر، جو ظالم گناہوں کو نہیں چھوڑتا مجھے اس سے شکایت، مجھے اس کی محبت پر شکایت، تم نے محبت مرنے والوں کا تو سیکھا، مگر زندہ حقیقی پر جان دینا نہ سیکھا. حسینوں پر مرنا تو سیکھا مگر حسینوں کے پیدا کرنے والے پر اور اپنی پیدا کرنے والے پر جس نے تم کو نگاہ بصارت دی چاہتا تو مادرزاد اندھا پیدا کرتا پھر میں دیکھتا کہ تم کس حسین کو دیکھتے. اس پر مرنا نہ سیکھا. جان دے دی ہم نے ان کے نام پر عشق نے سوچا نہ کچھ انجام پر. میں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ اگر مجاہدین کو جان دینے کا ایک جذبہ پیدا ہو جائے تو میرا ایک ہی شعر میرے لیے نجات کا ذریعہ ہوگا. ایک حاجی نے جو میرے شیخ کا خلیفہ بھی ہے اور جدے میں رہتے ہیں انہوں نے ایک دن ہم کو خبر دی کہ آج میں نے تمہارا شعر ملتزم پر پڑھا. ملتزم کیا چیز ہے؟ دیوار کعبہ, دروازے کعبہ اور حضرت اشرف کے درمیان کعبہ کی دیوار ملتزم کہلاتی ہے, جہاں سارے پیغمبروں نے لپٹ کر اللہ سے رویا ہے مناجات کی, اس کو ملتزم کہتے ہیں. تو جب انہوں نے بتایا, حیدرآباد دکن کے ہیں وہ سید اعزاز, انہوں نے کہا میں نے تمہارا شعر آج دروازے کعبہ اور حضرت اسود کے درمیان کی دیوار پر لپٹ کر اللہ سے مانگا ہے, کیونکہ اس شعر میں اختر نے بھی کچھ مانگا ہے, جو میں نے مانگا تھا اس ظالم نے وہی مانگ لیا. وہ شعر کیا ہے؟ مجھ کو جینے کا سہارا چاہیے, مجھ کو جینے کا سہارا چاہیے, دل ہمارا غم تمہارا چاہیے, دل ہمارا غم تمہارا چاہیے, جن کے لیے ہم غم زدہ ہیں یہ اولاد بھی قبر میں نہیں جائے گی, جن کی جس کاروبار کے لیے ہم غم زدہ ہیں یہ کاروبار قبروں میں نہیں جائیں گے, جس قالین اور صوفے اور ٹیلی فون اور وائرلیس اور بڑے بڑے شاندار بلڈنگوں پر نہ مست ہیں یہ ساری مستیاں ختم ہو جائیں گی جب کفن میں لپیٹ کر کے قبر میں اتارے جاؤ گے. وزارت عظمیٰ کی کرسیاں اور تخت شاہی اور تاج شاہی سب خاک میں مل جائیں گے. اس لیے عرض کرتا ہوں کہ ایک ہی وہ غم ہے جو کہ آپ کے لیے نہایت مفید ہے. دنیا میں زمین کے اوپر زمین کے نیچے یہ اللہ کی محبت کا ایک ذرہ درد جو اولیاء اللہ کے سینوں کو اللہ عطا کرتا ہے اگر ہم کو اپنے کرم سے دے دے. اس مبارک مہینے کی فرشتوں کی آمین, ہر حاملین عرش ملائکہ کی آمین کے صدقے میں, تو آپ جانتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ زمین اس کی, آسمان اس کا, سورج اس کے, چاند اس کے, جو تو میرا تو سب میرا, فلک میرا زمین میری, جو تو میرا تو سب میرا, فلک میرا زمین میری, اگر ایک تو نہیں میرا تو کوئی شے نہیں میری. اگر اللہ اس سے ناراض ہے تو اللہ کہتا ہوں اس کی دنیا میں کچھ نہیں, یہاں تک کہ خود اس کی جان, اس کا نفس, اس کے کان, اس کی آنکھ بھی اس کی نہیں, اپنوں سے بھی غیر ہو چکا. فانساہم انفسہم, جو گناہ نہیں چھوڑتا, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے ہم کو بھلایا تو ہم نے ان کی جان کو ان سے بھلا دیا, انہیں اپنی بربادی و تباہی کا احساس بھی نہیں رہتا کہ ہم کہاں بد نظری کر رہے ہیں, کہاں مطالعہ کر رہے ہیں, کس خبیث خیالات میں مشغول ہیں, احساس نہیں ہوتا. یہ دلیل ہے کہ انسانوں کے عذاب میں مبتلا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس نے ہم کو بھلایا, نافرمانی و گنہگار زندگی کو اپنایا اور ہم کو بھلایا, تو اللہ تعالیٰ نے بھی اس کو بھلایا. کس چیز سے؟ فانساہم انفسہم, اپنے نفس کی ترقیات, اللہ تعالیٰ کے قرب کی دولت, انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم اور اولیاء کرام کا وہ ذرے درد محبت, اس کی طرف ان کا خیال نہیں جاتا. گدھا کیا جانے کہ ناموس و تقویٰ اور کیا چیز ہے, اسے تو اپنے بھوسا سے مطلب ہے. ہر کجا ناموس کجا اور تقویٰ کجا, مارونی کے الفاظ میں رحمۃ اللہ علیہ, انسانیت سے نزول کر کے گدھا بن جاتا ہے. اس لیے عرض کرتا ہوں کہ یہ شعر جب اس نے مجھے سنایا تو میری خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی. کہاں اختر, کہاں دیوار ملتزم بیت اللہ پر اور دیوار ملتزم پر میرا شعر کوئی پڑھ دے. پھر سن لیجیے شعر کو,
مجھ کو جینے کا سہارا چاہیے، دل ہمارا غم تمہارا چاہیے، دل ہمارا اور غم تمہارا چاہیے، اور کس کے سہارے جی رہے ہو؟ لب نازک کے سہارے، لقوہ گر جائے تو ابھی تم بھاگو گے ایسا کہ گدھا بھی کیا بھاگے گا اس طرح سے، جیسے گدھا شیر کو دیکھ کر بھاگتا ہے. کانہم حمر مستنفرۃ فرت من قسورہ. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اے نبی، ہدایت کی باتوں سے اور آفتاب نبوت کو دیکھ کر یہ کافر ایسا بھاگتے ہیں جیسے کہ جنگل میں شیر کو دیکھ کر گدھے بھاگتے ہیں. کاش کہ ہم سب کو اپنی زندگی پر رحم کرنے کی توفیق ہو جائے. اور اپنی جان پر رحم کرنا کیا ہے؟ کہ جان کو اللہ سے چپکا دے، اپنے قلب جان کو اللہ سے چپکانا سیکھو، اس طرح سے چپکا لو اپنے دل و جان کو اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کہ ساری دنیا کے حسین آپ کو ایک اشاریہ عالم نہ کر سکیں. بال کے برابر ساری دنیا کی دولت، تخت سلطنت اور تاج سلطنت، تاج کوئی بھی آپ کو اللہ سے دور نہ کر سکے، کسی بھاؤ آپ نہ دیکھ سکیں، تب سمجھ لو ہاں آپ اللہ کو پہچان لیا. اللہ تعالیٰ شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، میرے مرشد اول، جن کو حکیم الامت نے دیوبند کے صدر مدرسی کے لیے انتخاب فرمایا، اتنے قابل تھے. یہاں کے علماء سے پوچھ لی، بڑے بڑے مفتی اعظم پاکستان میں ان کی مجلس میں کس طرح سے جاتے ہیں، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنی محبت کا راز ہر سینے کو نہیں عطا فرماتا، نہ ہر سینہ را رازدانی دہن، ہر سینے کو اپنی محبت کا راز اللہ نہیں دیتا، نہ ہر دیدہ را دیدہ دانی دہن، ہر آنکھوں کو اللہ تعالیٰ رہنمائی کی آنکھ نہیں عطا کرتا. نہر گوہر درت و تاج سے ہر موتی بادشاہوں کے تاجوں میں نہیں استعمال ہوتے، نہر مرسل اہل معراج سے ہر رسول ہر رسول اہل معراج نہیں ہوئے، برائے سر انجام کارے ثواب اللہ کے دین کی خدمت کے لیے یکے از ہزارہ شہر انتخاب، کہیں ہزاروں میں ایک کا انتخاب ہوتا. اللہ ایسے نہیں ملتا جو مردوں کو کھانا مردہ ہو گئے تو کہیں خدا ملتا ہے، زندہ ہوتے تھے. دنیاوی عاشق تو کہتا ہے نہ ملا غیر ہو گئی خیر، ورنہ تلوار چل گئی ہوتی. اور اللہ کو غیرت نہیں جس کے دل میں مردے گھسے ہوئے اس نسبت کا انتظار کر رہا ہے، وہ اللہ والا بدلا کی کوشش کر رہا ہے، اور غیر اللہ کو کبھی سے نہیں نکالتا. اللہ تعالیٰ کا احسان و کرم ہے جس نے ہمارے کلمے کی بنیاد میں غیر اللہ کو نکالنے کا اللہ اللہ حافظ بنا دیا کہ جب تک باطل خداؤں کو نہیں نکال رہے گی اللہ نہیں تو آؤ گے، زبان تو کلمہ رہے گا مسلمان نہ ہو جاؤ گے، مگر دل کا دل میں ایمان کر جائے. قالت الاعراب آمنا، اہل اعراب بھی کہتے تھے ہم ایمان لائے، مگر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو بتا دیں کہ ابھی تم قولوا اسلمنا کہو، مسلمان ہو گئے جس سے کہ ہمارے تلواروں سے تم بچ گئے، لیکن دل میں ایمان نہیں اترا رہا. قولوا اسلمنا، قل لم تؤمنوا، ایمان تو وہ ہے جب جان دینے کی جذبات آ جائیں. اللہ کے راستے میں جان دینے کے لیے راستے تلاش کرنے لگے تب سمجھ لو ایمان دل میں آیا. یہ تھوڑی ہے کہ بس جسے جہاں جہاں خدا تعالیٰ کو اوپر سے پوچھ ڈال دیا، فرمان عالی شان اللہ کے احکام کو اوپر سے پوچھ ڈال دیا، اور الو کی طریقے سے جہاں پہ آتا ہے ایک گدھے کی طرح سے جسم کھیت میں چاہتا ہے منہ ڈال دیتا ہے، کوئی یہ ایمان ہے؟ اصل غنی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، بہت بڑے بزرگ ہیں یہ، تحجد کے وقت میں بہت روتے ہیں، خالی شاعر نہ سمجھ لیں شاعر نسبت. فرماتے ہیں ہم نے لیا ہے درد دل کھو کے باہر اس زندگی، ہم نے اللہ کی محبت کو اثر کب پایا ہے جب فانی نہ لذتوں و محبتوں کو ہم نے طلاق مغلظہ دیا. فانی محبت، فانی لذت، ناجائز و حرام لذتوں کو جب نمک حرامی چھوڑی ہے تب نمک حرام کے رجسٹر میں ہم درج ہوئے ہیں. کھاؤ اللہ کا اور گاؤ دوسروں کا، آنکھیں بودا لے دی، کھانے سے آپ کو روشنی آئی اور روشنی کو غلط استعمال کرتے ہو، دس دن کھانا نہ ملے، دس دن کھانا نہ ملے تب دیکھو پھر کدھر دیکھتے ہو. کتنا پیارا شعر کہا، ہم نے لیا ہے درد دل کھو کے باہر زندگی، ایک گلے پر کے واسطے میں نے چمن لٹا دیا، ایک گلے پر کے واسطے میں نے چمن لٹا دیا. حضرت صاحب رحمت اللہ علیہ کو دیکھی، جب خواجہ صاحب ڈپٹی کلکٹر ہوئے کانپور میں اور چوگوشیا ٹوپی، لمبا کرتا، سلین شاہی جوتا، تخنے سے اوپر سر سے پیر تک ملا اور تسبیحات ہے، تسبیحات اور جا رہے ہیں عدالت میں ڈپٹی کلکٹر صاحب جا رہے ہیں. لوگوں نے کہا او ہو وہ ملا جا رہا ہے، ملا جا رہا ہے. کسی نے کہا وہ محسن صاحب جا رہے ہیں. ارے ظالم معذن صاحب معمولی ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر عمر کے اوپر خلافت کا بار نہ ہوتا تو میں کسی مسجد کا معذن ہوتا. معذنی معمولی میں بس سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آزان دی، اللہ علیہ قاری نے مستقل بار قائم کیا ہے کہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی آزان دیا ہے؟ یہ سب دیکھ لو، یہ باب الازان کے اندر آپ نے آزان بھی دی، اقامت بھی کہی، نماز بھی پڑھی، پڑھائی خیر. تو حضرت صاحب نے جب ہر طرف سے آوازیں آئیں کہ کسی نے کہا وہ ملا جا رہا ہے، کسی نے کہا مؤذن صاحب جا رہے ہیں، کسی نے کہا وہ صوفی صاحب جا رہے ہیں، کوئی سیٹی بھی جا رہا بجا رہے تھے سیٹی، تو حضرت صاحب نے آسمان کی طرف دیکھا. جب انسان ستایا جاتا ہے تو آسمان کی طرف دیکھتا ہے، چاہے دنیا کا غم ہو یا آخرت کی راہ میں اللہ کے راستے میں. شاعر کہتا ہے ہم بتاتے کسے اپنی مجبوریاں، رہ گئے جانے گئے آسما دیکھ کر. ہم بتاتے کسے اپنی مجبوریاں، رہ گئے جانے گئے آسما دیکھ کر. دادا صاحب نے آسمان کی طرف دیکھا اور یہ شعر کہا، ساری دنیا کی نگاہوں سے گرا ہے مجذوب. بھائی حقیر اور جملے کسے جا رہے ہیں ملا پر. آسمان کی طرف دیکھ کر یہ شعر کہا، ساری دنیا کی نگاہوں سے گرا ہے مجذوب. ہاں بھائی آپ سے میں گزارش کرتا ہوں کہ آج آپ نے ٹائٹل کو سرورت سے تبدیل کرایا آئندہ مت بولنا، اچھا ادب کے خلاف علماء نے فرمایا. اگر میں اس کی شرح خود کروں گا، ورنہ نہ کروں تو آپ اتنے ہی سنیے جو میری منہ سے نکلے. مقرر کو جب تک وہ لکما نہ مانگے اس وقت خاموش ہو، بس یہی سمجھو کہ جو کچھ اس کے منہ سے نکل رہا ہے یہی ہمارے لیے مفید ہے. اگر بازوں کو ہمارے سب شعر یاد ہیں اشعار، لیکن ایک مصرع بھول جاؤں تو کوئی صاحب مجھے دوسرا مصرع نہ بتائیں. ہو سکتا ہے کہ میں ایک ہی مصرع پر قناعت کروں اور میرا ایک ہی مصرع کا تیر کافی ہو جائے تو ہم دوسرا تیر کیوں پیش کریں؟ آپ کو تو میں گمان رکھنا چاہیے. ہاں جب میں خود کہوں کہ بھائی وہ ذرا یاد دلانا، تب سے یاد دلاؤ. یہ سب کری ہوئی ہے. میں بھی ایسے لکما اپنے شیخ کو دیتا دانت کھایا ہوا ہوں. جب دانت کھایا ہوا ہوں تو دانت دینا بھی جانتا ہوں. میں نے بھی دانت کھائی ہوئی تربیت. خیر تو خالہ صاحب نے فرمایا کہ آسمان کی طرف دیکھو، ساری دنیا کی نگاہوں سے گرا ہے مجذوب. تب کہیں جاتے تیرے دل میں جگہ پائی ہے. آہ یہ شعر کیا ہے، ساری دنیا کی نگاہوں سے گرا ہے مجذوب. تب کہیں آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں، اللہ نے سے بات ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ سے بات ہو رہی ہے. ساری دنیا کی نگاہوں سے گرا ہے مجذوب، تب کہیں جاتے تیرے دل میں جگہ پائی ہے. ایک مٹھی داڑھی رکھ کے دیکھو کیسا نور محسوس ہوتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک سنت پر جان دے دو. مخلوق سے مت ڈرو, مخلوق کیا کہے گی, لوگوں سے مت ڈرو, آپ بھی لوگ ہیں. لوگوں سے ڈرتی ہے لگائی, اور لوگوں سے لوگ ہو کر کیوں ڈرتے ہو؟ کوئی ہنسے کرو, ہنستے رہو. ایک شخص نے لکھا جب سے داڑھی رکھی ہے لوگ بہت ہنس رہے ہیں. حضرت نے لکھا حکیم الامت خانی رحمت اللہ علیہ نے کہ لوگوں کو ہنسنے دو, تم کو قیامت کے دن رونا نہیں پڑے گا. ایک مشت داڑھی تینوں طرف سے رکھنا واجب ہے, تینوں طرف سے, ادھر سے بھی, ادھر سے, ادھر سے. اور گال سارے گلبال حجامت خط بنوانا صرف اوپر کے جبڑے تک جائز ہے, نیچے والے جبڑے تک لانا جائز نہیں. موچھوں کو اتنا رکھو کہ یہ کنارا کھلا رہے, ورنہ شفاعت رسول سے محروم کر دیا جائے گا. دیکھو شیخ الحدیث نے عبد المسالک شرح مطمان مالک جلد نمبر 14 میں یہ حدیث لکھی ہے کہ جو لمبی موچھے رکھتے ہیں جس کی حد یہ ہے کہ یہ کنارا تلاس کر جائے, یہ تجاوز کر جائے, یہ کنارا آخری. لمبے نل شفاعت نرحد الفلاطلم کی شفاعت سے محروم کر دیا جائے. اپنی موچھوں کو دیکھتے رہو شیشے میں, جب یہ کنارا تلاش تجاوز کرو فوراً اس کو پیچھے کر دو, کاٹ کرو. اور اگر برابر ہو جائے مچھیں, اگر برابر رکھو سب سے اعلیٰ نمبر, سب سے افضل نمبر یہی. جیسے ڈاکٹر ابلیس کی موچھ, ایک مثال دے دیتا ہوں ڈاکٹر کے, آپ یہ نہ سمجھیں کہ ان کے پاس صرف ملاؤں کی مثال ہے, ڈاکٹروں کی مثال بھی ہے. اب سامنے نظر آ گئے برابر کر لو کنچی سے, اسپرے سے منڈانا. بعض علماء نے چونکہ بدت لکھا ہے اس لیے اسپرے سے احتیاط کرنا چاہیے. اور ایک مسئلہ تو بہت درد دل سے کہتا ہوں, بڑے بڑے دینی اداروں میں کہنا پڑا کہ اے مولوی اور حافظو کہنے سے تم کیوں نیچے پیغام کر رہے ہو, جبکہ بخاری شریف کی حدیث ہے ناس فلا من الصابین من الرزاق بنا, جس نے کہنا چھپایا اپنا حصہ جہنم میں جلے گا. اور امام مسلم نے جو روایت نقل کی ہے 4000 ہوگا اس کو کہنا چھپانے والے کو, اللہ تعالیٰ نظر رحمت سے اس کو نہیں دیکھیں گے. کلام شفقت نہیں فرمائیں گے قیامت کے دن, توفیق اسلام نہیں دیں گے اس کو, اور اس کو عذاب علیم ہوگا. مولانا خلیل احمد سہان پوری رحمۃ اللہ علیہ, حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ, شرح ابو داؤد بدر مذہب میں لکھتے ہیں کہ علم یقین اگر توبہ کیا بغیر کیے مر گیا تب یہ ہے, ہم توبہ کر لیا نہیں تو گھر سبھی معاف ہے. لیکن اس سے مراد وہ لباس ہے جو اوپر سے آ رہا ہے, یہ نہیں کہ موزہ کوئی پہنے ہو گیا بھائی آپ نے موزہ پہن لیا کرنا چھوٹ گیا. نیچے سے جو لباس آتا ہے وہ ماں چاہے موزہ گردن تک بنوا لے, اوپر سے لباس بھی اتر رہا ہے. ماں نظر ہے مینر راس, جو اوپر سر سے نیچے آ رہا ہے. یہ سب باتیں سنا دی, اس کو مانو نہیں مسلم. جس وقت صحابہ کرام کو یہ حکم فرمایا گیا سارے صحابہ نے اپنے کہنے کھول دیے, سارے منافقین کے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو اور پکڑتے ہیں کہ آپ کی پیٹ نکلا تھا اس لیے آپ کا ٹخنا چھپ جاتا تھا, لیکن یہ بھی روایت کے اندر موجود ہے کہ ٹخنا تو چھپتا تھا پیٹ کی وجہ سے, مگر آپ ہر وقت اس کو پھنسکاتے رہے. اور وہ بھی لاہی سے مسلمہ بھی کہ آپ کی وجہ سے محفوظ ہیں, کیا ہمارے آپ کے لیے وہی نازل نہیں. اہتمام صحابہ کو اتنا تھا. شاہ بخاری فتح الباری علامہ ابن حضرت اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ تمام احادیث کو میں نے جمع کر کے فیصلہ کیا کہ قبر ہو یا نہ ہو ہر صورت میں حرام ہے. حکیم الامت خانی رحمۃ اللہ علیہ کے علم پر ان کو اعتقاد ہے. امداد الفتاوی میں لکھتے ہیں کہ اگر قبر سے لٹکاتا ہے تو ڈبل گناہ ہے, ایک تو قبر اور ایک جیسا آپ مدم کرنا, ایک قبر گناہ کبیرہ, دوسرا کرنا چھپانا گیا سب. دیکھ لو بھائی امداد الفتاوی, کوشش فکر رکھنا چاہیے, پیغامے ہی کو ذرا پتا لو. جتنے پیغامے لمبے لمبے سنائے ہیں ان کو بسم اللہ اللہ عبد کرو, کاٹو ان کو, بیوی سے کہہ دو کاٹو ان سب کو. بس خیر دمیان بات ہوئی, مقصد یہ ہے کہ ہم دنیا میں کس لیے آئے ہیں, بس ہم ایک مقصد ہے حیات. اگر ہم اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھ جائیں. اول تو ہمارے مشاہدات خود بتاتے ہیں کہ زندگی کا کیا مقصد ہے. اگر کوئی کہے کہ بنگلہ بنانا مقصد ہے, کوئی کہے کہ فیکٹری کارخانہ کھولنا مقصد ہے, کوئی کہے ہوائی جہاز بنانا مقصد ہے, کوئی کہے کہ ہمیں وزیر اعظم بننا ضروری ہے, کوئی کہے ہمیں صدر مملکت بننا ضروری ہے, کوئی کہے ہمیں چار بیویاں کم سے کم اسلامی کوٹا پورا کرنا ضروری ہے. لیکن ان مقصد کا اگر یہ سب مقاصد میں سے ہیں تو کیا وجہ ہے کہ آپ ان تمام چیزوں کو چھوڑ کر چلے آتے ہیں قبروں میں, رہے گا فیکٹری میں ہمیشہ, تخت کار پہنے ہوئے ہمیشہ تخت پر بیٹھے رہیے. یہ تخت کے بعد تختہ کیوں ملتا ہے آپ کو؟ تخت سلطنت کے بعد تختہ ملنا دلیل ہے کہ یہ مقاصد میں سے نہیں. قبروں میں بھی اترنا ہے دلیل ہے کہ ہم مسافر ہیں, پردیسی ہیں, کسی اور مقصد کے لیے آئے تھے. ہاں شاعر کہتا ہے, دہلی کا بہت اچھا شاعر کہتا ہے, آئے تھے کس کام کو کیا کر چلے, آئے تھے کس کام کو کیا کر چلے, تہمتیں چند اپنے سر پر بھر چلے, آئے تھے کس کام کو کیا کر چلے, تہمتیں چند اپنے سر پر بھر چلے, وہاں سے پرچار بھی نہ لائے ساتھ میں, یہاں سے سمجھانے کو دفتر لے. ایک ہی مقصد ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو خوش کریں, اور کوئی مقصد نہیں. اگر سلطان وقت ہے تو قانون سلطنت عدل سے اللہ کو خوش کریں, مالدار ہے تو اللہ کی راہ میں خرچ کر کے اللہ تعالیٰ کو خوش کریں, پہلوان تندرست قوی ہے اللہ کی خوب عبادت کر کے اللہ کو خوش کریں, عالم ہے اپنے دین کو پھیلا, اللہ کے دین پر علم کو پھیلا استعمال کر کے اللہ کو خوش کریں. غرض کی ہر زندگی کا مقصد حالت زندگی کو خوش کرنا ہے. اگر زندگی برائے زندگی ہوتی اور اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا مقصود نہ ہوتا تو سارے گناہ جائز ہو جاتے ہیں. لیکن آپ دیکھیں کوئی گناہ جائز ہوا؟ گناہوں کو حرام فرمانا دلیل ہے کہ یہ چیزیں ہیں تمہاری انسانیت کے خلاف ہے, شرافت کے بھی خلاف ہے. اگر باپ اپنے بیٹے کو کہتا ہے کہ بیٹا باپ کی نافرمانی مت کرنا, تو باپ چاہتا ہے کہ میرا بیٹا شریف و لائق بن جائے. اللہ تعالیٰ اگر چاہتے ہیں کہ میرے بندے مجھ کو راضی و خوش رکھیں تو مقصد کیا ہے کہ میرے بندے میرے ولی بن جائیں. میں نے اسی دیر صاحب کی تلاوت کی کہ رمضان مبارک کا مقصد بھی ولی اللہ بنانا ہے. آپ کہیں گے کہ رمضان میں روزے کی آیت پڑھنی چاہیے, لیکن نہیں, میں مقصد رمضان کو پیش کر رہا ہوں. یعنی رمضان کا بھی جو مقصد ہے, کیا ہے, لعلکم تتقون کتب علیکم الصیام, ہم نے روزہ اس تمہارے پر اس لیے فرض کیا گیا کما کتب علیہ من قبلکم. کیا ہے مقصد؟ لعلکم تتقون, تاکہ تم متقی ہو کر میرے ولی بن جاؤ. جتنے متقی ہوتے ہیں سب ولی اللہ ہوتے ہیں, اور جتنے غیر متقی ہوتے ہیں سب فاسق ہوتے ہیں. اس لیے اس مہینے کا مقصد یہی ہے. حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, اس آیت کی تفسیر فرما رہے ہیں. دیکھو نبی تفسیر ہوتا ہے, قرآن پاک کا ترجمہ بھی ہوتا ہے, تفسیر بھی ہوتا ہے. حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, جس ظالم نے روزہ رکھ کر گناہ نہ چھوڑا, جھوٹ نہ چھوڑا, اور گناہوں پر عمل بھی کیا, چھوڑا بھی نہیں بلکہ اور گناہ پر عمل کر دیا, لم یدع, تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں اس ظالم کے روزے کی. لیس اللہ حاجت ان یدع طعامہ و شرابہ, اپنا کھانا پینا چھوڑ کر سب کچھ چھوڑا, مگر اللہ کیا ہے اس کی روزہ تو ادا ہو جائے گا, مگر ولی اللہ کیسے بنے گا جو مقصد رمضان کا؟ ایک تو ضابطے کا تعلق ہے, چلو روزہ ادا ہو گیا, مگر اللہ تعالیٰ نے تو حق رابطہ بھی بیان فرمایا کہ ہمارا روزے سے دو مقصد ہے. ایک تو حق ضابطہ ہے کہ میں بحیثیت مالک اور تم بحیثیت غلام اور بندے کی تم میری فرمانبرداری کرو. دوسرا میرا مقصد یہ ہے لحاظ سے رابطہ و حق سے محبت کہ تم لعلکم تتقون, تاکہ گناہ چھوڑ کر تم میرے ولی اللہ بن جاؤ, میرے اولیاء اور میرے دوست بن جاؤ. لہذا ہوتے اتنے روزہ پھر ہی گناہ سے نہ بچے, ایک مہینہ تو مشق کر لو بھائی. رمضان, ہاں ایک بات ہے اس کو تو, بعض لوگ سحری نہیں کھاتے, لفظ ہے سہارن, سحری لفظ ہے، شہری نہیں، جو وہ شہری کھا لے سین پر زور دے دے گا وہ گیا جادو کہہ رہا ہے اس کو، شہر مانے جادو، شہری کھا رہا جادو کھا رہا لغت کے اعتبار سے، مفہوم کے لحاظ لغت کے اعتبار سے، شہر کے معنی جادو، سحر لفظ ہے، متحرک الاوسط ہے لفظ لغت کے اعتبار سے، تو شہری جو نہیں کھائے گا، آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو شخص شہری نہ کھائے تو گویا اس نے اسلام میں اور اہل کتاب میں فرق نہیں کیا، فرمایا کہ یہودی اور عیسائی میں اور ہمارے مذہب میں فرق یہ ہے کہ وہ شہری نہیں کھاتے، ہم شہری کھاتے روزہ رکھتے ہیں، وہ بغیر شہری الفرق بیننا و بین اہل کتاب السحور، میرے اور اہل کتاب کے درمیان فرق شہری ہے، اور آپ نے فرمایا تسحروا، واہ سبحان اللہ کیا بلاغت، تسحروا یعنی بھوک نہیں ہے تو بتکلف کھا لو، باپ تفاؤ استعمال ہو رہا ہے، باپ تفاؤ کے اندر تب تکلف ہے یا نہیں بتاؤ، زیدن مرے گا اور تمر روزہ مرے گا، آسلی مریض تمر روزہ بتکلف کھاؤ، مریض بنا سے بھوک نہ ہو تو بھی ایک گھوٹ ایک کھجوری کھا لو، ایک گھوٹ پانی پی لو، تسحروا فإن نفس شہری کھاؤ، فإن نفس سحور برکت، شہری کھانے میں اللہ نے برکت رکھا، اور سب سے بہتر بہترین شہری کیا ہے، کھجور ہے، کھجور بہترین شہری، اور افطار کے وقت میں حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جس شخص کے پاس کھجور ہو کھجور سے روزہ کھولو، وہ علم تبھی دوں،
اگر اس نے کھجور نہیں پایا تو پھر پانی سے افطار کرو، ملا لقاری اس حدیث کی شرح لکھتے ہیں کہ جس شخص نے کھجور ہوتے ہوئے پانی سے افطار کیا لا شک فی مخالفت سننا، اس کی سنت کی مخالفت میں کوئی شک نہیں ہے، دیکھو مشکا شریف پچھلا مرخاب میں، کیونکہ حضور کے صلی اللہ علیہ وسلم کا الفاظ یہ ہے کہ اگر تم کو کھجور مل جائے تو کھجور سے روزہ کھولو، اگر کھجور نہ ملے تو پانی سے کھولو، لیکن کھجور ہوتے ہوئے پانی سے کھولنا، تو معلوم ہوا کہ یہ شخص لا شک فی مخالفت سنت، سنت کی مخالفت میں اس کے شک نہیں ہے، البتہ کوئی بیماری ہو، شوگر کا بیمار ہے، شکر بڑھی ہوئی ہے، وہ مجبور ہے، اس کا عذر مقبول ہے، یہ بلا وجہ غفلت سے ایسا کرے زیادہ اور تھوڑا سا کھجور چکھ لے گا شوگر والا بھی تو کیا ادب ہے کہ اتباع سنت کی برکت سے اس کی شوگر مل ہی ختم ہو جائے، یعنی یہ شوگر مل نہیں ختم ہوگی، گھبراؤ مت، خون میں جو شوگر مل بنا ہوا ہے اس کے، تو یہ کھجور کا مسئلہ سمجھ لیا، کھجور ہوتے ہوئے پانی سے من بدا بل ماں وما اکل تمر، یعنی پانی پی لیا اور کھجور ہے موجود، لا شک فی مخالفت سننا، اس کے مخالفت سنت میں کوئی شک نہیں، افطار کرتے وقت میں افطار سے پہلے دعا بہت قبول ہوتی ہے، کیونکہ وہ نقشہ بھی عجیب غریب ہوتا ہے، دہی بڑے سامنے ہیں اور اللہ ہو پر اللہ بڑا ہے، روزے دار دیکھتا تو ہے آنکھوں سے دہی بڑا مگر کان اس کی ہے، آواز اللہ اکبر کی آواز آئے گی تب ہمیں دہی بڑے تجھ کو کھائیں گے، ورنہ تو بڑا نہیں ہے، اللہ میرا بڑا ہے، نام تو ہے دہی بڑا، تو نام کا دہی بڑا ہے، تو بڑا نام کا ہے، حقیقت میں اللہ بڑا ہے، جب تک آزان کی آواز یا وقت نہیں ہوگا ہم تجھ کو نہیں استعمال کریں، افطار کے وقت میں دعائیں چھپتی ہیں، حضور صلی اللہ تعالی وسلم بروایت ابو داؤد شریف جب افطار فرماتے تھے تو دو جملے سے افطار کرتے تھے، دو جملہ اللہ کا سنت و اعلیٰ رزق کا کرتے ہو. کسی ذخیرے حدیث میں اس کے علاوہ نہیں ہے الا ایک روایت اور کے وہ ابھی پیش کرتا ہوں. ملا لکھائی اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں کہ وبکا آمنت و علی کا توکل تو جو لوگ پڑھتے ہیں یہ مشہورت علی السنا ہے, زبانوں پر شہرت ہے اس کی, ثابت نہیں, لا اصل لہ, ان کا ثبوت نہیں ہے حدیثوں میں, لہذا اتنے ہی پڑھا کیجیے جتنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے. کیا پڑھیں گے آپ؟ اللہ لکا سنت و اعلیٰ رزق کا افطر, اللہ لکا سنت و اعلیٰ رزق کا افطر, تو یہ سنت ہے. جب اس کا ثبوت نہیں کیوں ملاوٹ کریں؟ ہاں ایک دعا اور ثابت ہے, اذا افطر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جب آپ نے افطار فرمایا تو یہ پڑھا, ذهب الظمأ, پیاس ختم ہو گئی, وقت لت العروق, ہماری رگوں میں جان آ گئی, تر ہو گئی رگیں جو خشک ہو رہی تھی, ذهب الظمأ, پیاس چلی گئی, وقت لت العروق اور رگیں تر ہو گئیں, وثبت الاجر ان شاء اللہ تعالی, اور ہمارا اجر اللہ کے ہاں ان شاء اللہ ثابت ہو گیا, یعنی ثواب پکا ان شاء اللہ لگایا. ملا علی خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان شاء اللہ کیوں لگایا؟ جب ہم نے روزہ رکھا تو ہم کو ثواب ملنا چاہیے, اب بھی ان شاء اللہ. ان شاء اللہ پر پہلے ایک قصہ سن لیجیے. ایک شخص گھوڑا خریدنے گیا, ایک مولوی صاحب نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا گھوڑا خریدنے, کل خریدنا ہے. تو اس نے کہا کہ ان شاء اللہ لگا دو. کیا ان شاء اللہ کی کیا ضرورت؟ ایک قصہ بھی اور سنو. ان شاء اللہ خان شاید تھا, ایک نواب کے ساتھ کھا رہا تھا دلی میں, کھاتے کھاتے ننگے سر کھا رہا تھا. نواب صاحب کو جوش اٹھا, جھک کر کے ایک تماچا, ایک تھپڑ لگا لیا اس کے سر پر, اور ایسا بیٹھ گئے سر جھکا کر کہ ان شاء اللہ خاں کو پتا نہ چلے کہ میں نے مارا. نوابوں کی چھیڑ چھاڑ رہی, ان شاء اللہ خاں سمجھ گئے, گو سر جھکائے ہوئے تھے لیکن پتہ چل جاتا ہے کہ کدھر سے تماچا ہے, تماچا جدھر سے آتا ہے آدمی کو پتا چل جاتا ہے. اس نے کہا سر جھکائے ہوئے, اسی اپنے آداب سے, آداب ریاست کے کو ملحوظ رکھتے ہوئے, کہ اللہ تعالیٰ بخشے میرے والد صاحب کو, ایک بڑی اچھی نصیحت فرمایا کرتے تھے ہمارے ابا جان کو, اللہ تعالیٰ بخشیں, بہت پیاری نصیحت فرمایا کرتے تھے کہ بیٹا ننگے سر مت کھایا کرنا ورنہ شیطان تماچا مار دیتا ہے. شیطان چپت مار دیتا ہے, تماچا نہیں. تماچا کا تعلق گال سے ہے, چپت کا تعلق سر سے ہے, سمجھا میں؟ چپت کہتے ہیں اس وجہ سے کہ جب چپاتی پکائی جاتی ہے تو بہت تیز آواز نکلتی ہے, چپ 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 کی آواز نکلتی ہے ہتھیلیوں سے, ہے اس لیے اس کا نام چپت رکھا ہے. تو بس نواب صاحب ناراض ہو گئے کہ اس نے ہمیں شیطان بنا دیا, نکال باہر کر دیا, ریاست سے نکال دی. یہ تو درمیان میں ایک لطیفہ حکیم الامت نے واعظ میں بیان فرمایا, حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے واعظ میں ہی, اب سنیے میں جو کہہ رہا تھا. ملا مولوی صاحب نے کہا کہ بھائی دیکھو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا, قرآن پاک میں, جب کوئی کام کل کے لیے کہو, انی فاعل غدًا, تو تم یہ انشاءاللہ کہہ دیا تم. تو اس نے کہا انشاءاللہ کی کیا ضرورت ہے, میرے پاس پیسہ موجود, کل منڈی گھوڑے کی لگے گی, شاندار گھوڑا انتخاب کروں گا, خرید کے لے آؤں گا. مولوی صاحب بیچارے خاموش ہو گئے. جب صبح ہو گئے, جیب میں پیسہ ویسا لے کر کے, اور گھوڑا پسند کیا, بہت عمدہ گھوڑا پسند کیا, اس کی رفتار بھی نہایت شاندار, اور دوڑا کے بھی دیکھ لیا سب چلا کے, اور اس کے بعد کہا بھائی آپ دام لے لو اور مجھے گھوڑا دے دو. کہا بہت اچھا دام دے دیجیے. جب دام کے لیے انہوں نے اپنے جیب میں ہاتھ ڈالا تو جیب کترا مار گیا تھا, جیب کٹ چکی تھی, اور وہ صاحب دام بے دام ہو چکے. واپس آئے, مولوی صاحب نے پوچھا کہ بھائی تم نے گھوڑا خریدا؟ اس نے کہا مولوی صاحب انشاءاللہ میں صبح گیا تو انشاءاللہ منڈی میں جب پہنچا تو انشاءاللہ گھوڑا بہت پسند آیا, اور انشاءاللہ میں نے اس کو دوڑا کر بھی دیکھ لیا, مگر انشاءاللہ جب میں نے پسند کر لیا, پھر انشاءاللہ جب میں نے جیب میں ہاتھ ڈالا تو انشاءاللہ دام نہیں ملا, جیب کٹ چکی تھی. اب کیا بات ہے؟ اب بازی مزاجوں کو جب مصیبت آتی ہے تب خدا یاد آتا ہے, مگر غیر شریفانہ مزاج, شریف بندے وہ ہیں جو سکھ میں خدا کو خوش رکھتے ہیں, اور رذیل بندے وہ ہیں کہ ان پر خالی جو لقوہ گرا تب سب گناہ چھوڑ دیں گے. اس وقت جب گردے میں درد اٹھا, پیشاب بند ہوا, پھر کسی قیدی اور کسی لڑکے کو دیکھیں گے نہیں, آپ کہیں گے اللہ آ رہا ہے. اللہ سب, ارے ظالم جب تو سکھ میں تھا تب اس حدیث میں کیوں نہیں عمل کیا؟ اس کو اللہ سے رکھا. سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اے ایمان والو جب آرام اور عافیت سکھ میں رہو, سکھ میں تو خدا کو یاد رکھو تو خدا تم کو دکھ میں یاد رکھیں گے. اس کو اللہ سے رکھا جس کو خوفی شدہ ہے. تو یہ دعا اللہ ہمارے کا سن تو والا رزق کا افطار کو اتنے ہی ثابت ہے. افطار سے پہلے دعا مانگ لو بہت قبول ہوتی ہے. سامنے افطاری ہے, روزے دار کھا نہیں رہا ہے, دیکھتے کہ للچا رہا ہے, پانی بھی ہے, شربت بھی ہے, ساری نعمتیں ہیں, مگر نعمت دینے والے کا خیال رکھتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ مشق کراتے ہیں کہ دیکھو نعمتیں تمہارے سامنے ہیں اور حلال بھی ہیں اور جائز بھی ہیں, سبحان اللہ, اور بہت سے ہدایے بھی ہیں, لیکن تم ہمارے خوف سے ہماری نعمت کے حلال کو بھی استعمال نہیں کر رہے ہو. ایک مہینہ تمہیں مشق کرا رہا ہوں, پھر اپنے نعمت دینے والے کو کیوں حرام سے ناراض کرتے ہو؟ یہ مشق نہیں ہے کہ حلال نعمتیں افطاری میں لگی ہیں اور بندہ حلال نعمتوں کو بھی اپنے مالک کو نعمت دینے والے کی خوف سے نہیں کھا رہا ہے. مشق ہوئی یا نہیں؟ تو اب جب کوئی گناہ کا معاملہ آئے تو سمجھ لو جب حلال نہیں کھایا اللہ کے خوف سے تو اللہ کے خوف سے حرام کیوں کرتے ہو؟ کیوں اللہ سے بے خوف ہو رہے ہیں؟ یہ مشق ہے ایک مہینے کی, لعلکم تتقون. یہ جس نے رمضان میں تقویٰ اختیار نہ کیا اور اللہ والا نہ بنا, وہ ظالم نے مقصد رمضان کو ضائع کر دیا. 11 مہینہ اس کا منحوس گزرے گا, اس کا منہ کالا ہوتا رہے گا گناہوں سے. جس نے رمضان میں بھی گناہ کیا 11 مہینہ اس کا خراب گزرے گا. اور مشائخ نے لکھا ہے, شیخ نے بھی لکھا ہے فضائل رمضان میں, کہ جن لوگوں نے رمضان کو تقویٰ سے گزارا 11 مہینہ انشاءاللہ تعالیٰ ان کو نہایت ہی تقویٰ سے گزرے گا. یہ مہینہ بڑا نازک حساس ہے, یہ بہت حساس مہینہ ہے بھائی. ہاں حساس علاقے میں کرفیو لگ جاتے ہیں, ذرا خیال رکھنا. یہ مہینہ بھی بڑا حساس ہے, کرفیو لگا دو, اپنی آنکھوں پر کرفیو لگاؤ. ہاں سبت الاجر ان شاء اللہ تعالیٰ. میں عرض کر رہا تھا کہ ان شاء اللہ کیوں فرمایا, یہ سوال ملا علی قاری نے قائم کیا مشکات شریف کی شرح میں کہ یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان شاء اللہ کیوں لگایا. تو جواب دیتے ہیں ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کہ یس فیسے ہو تعلیق, یہ معلق کرنا ان شاء اللہ پر بالکل صحیح ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر اللہ تعالیٰ قبول نہ فرمائے, بھائی بچے بول, کون سے بچے بول رہے ہیں بھائی, ارے بچوں کو خاموش کرو. اس لیے کہ اگر اللہ تعالیٰ قبول نہ فرمائے تو اجر ملے گا انشاءاللہ, یعنی اللہ تعالیٰ کے اپنی رحمت سے قبول فرمائے. اور اس کی اس کا جواب انشاءاللہ قوم اللہ لکھائی نے یہ بھی دیا ہے کہ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ تواب الرحیم, اللہ تعالیٰ توبہ بہت قبول فرماتے ہیں, اور رحیم کیوں نازل کیا؟ اللہ عنوسی سید محمود بغدادی نے تفسیر الرحمانی میں لکھا ہے کہ رحیم اس لیے نازل ہوا کہ فرقہ معتزلہ کا رد ہو جائے. معتزلہ ایک فرقہ گمراہ ہے, اس کا عقیدہ یہ ہے کہ توبہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ مجبور کر دیے جاتے ہیں, معاف کرنا پڑے گا ان کو. اللہ تعالیٰ نے توبہ کے بعد رحیم نازل فرما کر ان نالائقوں کو آگاہ کر دیا ہے, ظالموں جب تمہاری توبہ ہم قبول کر لیں تو یہ ہماری شان رحمت قبول کرتی ہے, تم ضابطے سے ہم کو مجبور نہیں کر سکتے. تو یہاں بھی انشاءاللہ لگایا ردن علی المعتزلہ, ملا علی قاری کی عبارت ہے یہ مشکات شریف کی شرح میں ساتھ ردن علی المعتزلہ, یعنی معتزلہ فرقے کا رد ہے, تاکہ یہ نہ ہو کہ روزہ رکھنے سے ضرور قبول کرنا پڑے گا اللہ نے کو. نہیں, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے, لہذا بس یہ سمجھ لو. اور یہاں پر ایک بات عرض کر دوں, بخاری شریف کی روایت ہے کہ اللہ سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے محبت مانگی کہ اے خدا اپنی محبت ہم کو اتنی دے دے کہ ہم آپ کو اپنی جان سے زیادہ محبت کریں. جو شخص اپنی جان سے زیادہ اللہ سے محبت کرے گا وہ بد نظری حرام لذت درامد کرے گا اور اپنے اہل عیال سے زیادہ آپ سے محبت کروں اور ممن المائل بارد اور ٹھنڈے پانی سے زیادہ. تو ٹھنڈا پانی افطار کے وقت پی کر سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا بتاتی ہے رہب الزم پیاس چلی گئی اور وقت لک لحوق ہماری رگیں تر ہو گئیں رگ رگ میں جان آ گئی وسبت الاجر ان شاء اللہ تعالیٰ اور ہمارا اجر ان شاء اللہ ثابت ہوگا. تو کیا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی محبت بھی ایسی جب ان کا نام لیں جب ہم کہیں اللہ جب اللہ کہیں تو یہ مزہ آ جائے رگ رگ میں جان آ جائے اور پیاس چلی جائے رگ رگ میں جان آ جائے اللہ اللہ ان کے شیریں نستے نام مراروی فرماتے ہیں اللہ اللہ آپ کا نام کیسا میٹھا نام ہے شیر و شکر میں شبت جانم تمام جب اللہ کہتا ہوں تو جیسے دودھ شکر مل کر کے ایک کیفیت ہوتی ہے وہ میری جان کے اندر کیفیت پیدا ہو جاتی ہے. اس کا ترجمہ میں نے اپنے اردو شعر میں کیا ہے اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے عاشقوں کا مینا اور جام مگر یہی کہتا ہوں کتنا ہی پڑھ لو مگر اگر کسی درد بھرے دل اور جلے بھنے دل والوں کی صحبت نہیں ملی تو علم کی حلاوت نہیں نصیب ہوگی. مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے جب پوچھا گیا کہ حضرت آپ کو کیا ہو گیا آپ تو بخاری شریف کے اس وقت بین الاقوامی سب سے بڑے محدث ہیں بلخ و بخارا اور سمرقند کے طلبہ آتے تھے ان سے پڑھنے کے لیے اور آپ حاجی صاحب کے پاس کس لیے گئے فرمایا کہ میں نے علم دین میں جو کتابوں میں مٹھائیاں پڑھی ہیں وہ کھانے کو ملی حاجی صاحب کے پاس. فرمایا ایک شخص کے پاس لسٹ ہے ملا احمد کی فہرست ہے ساری مٹھائیوں کے نام یاد ہیں لیکن ایک بھی مٹھائی اس کے پاس نہیں ہے. دوسرا ایک آدمی ہے جو مٹھائی کا کوئی نام نہیں جانتا مگر ظالم ہر مٹھائی کھا رہا ہے بتاؤ کون کس کا محتاج ہے سبحان اللہ. مگر یہ بھی فرمایا مسائل میں وہ ہمارے ہم سے پوچھیں گے حاجی صاحب اور اخلاق کی اصلاح اور اللہ کی محبت ہم ان سے پوچھیں گے. بہرحال تو یہ عرض کر رہا ہوں کہ رمضان کا مقصد جو ہے یہ رمضان کے معنی سن لیجیے. ملا علی خالی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الصوم میں لکھا ہے کہ رمضان کا مزہ کیا مطلب ہوا کہ رمضان میں بری بری گندی خواہشات کو جلا کے خاک کر دو تب تم کو رمضان کی حقیقت مل گئی. رمیزا یرمزو کے معنی کیا ہے جلا جل جانا. تو جب اپنے خواہشات کو جلا کے خالی پیٹ جلانا کافی نہیں ہے نظر خبیث بھی جلاؤ قلب میں غیر اللہ کے خیالات کو جلاؤ سمجھ لو میدا جل جائے بطن تو جلا اور باطن نہ جلا باطن میں وہی خبیث خیالات وہی گندے خیالات کی موجیں حسینوں کے تصورات تخیلات. تو کیا ہوا میدا تو جلایا ظالم مگر تم نے گندے کوڑے کرکٹ نہ جلائے جس کو اللہ تعالیٰ گناہوں کے خس و خاشات جلانے کی توفیق دیتا ہے اس کے تعلق ماں اللہ کا گلشن ہے بے حد اور بے حد سرسر و شادہ ہو جاتا ہے. شاعر کہتا ہے نکھرتا آ رہا ہے رنگ گلشن نکھرتا آ رہا ہے رنگ گلشن خس و خاشات جلتے جا رہے ہیں جیسے جیسے آپ غیر اللہ سے اپنے قلب کو نکالیں گے غیر اللہ کو اللہ آتا چلا جائے گا دل میں سماتا چلا جائے گا. میرے شیخ نے جیسے تلاوت قرآن پاک کے وقت میں شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ مصرع پڑھا تھا اس مسجد میں جہاں کوئی اور نہیں تھا جنگل کی مسجد تھی میرے شیخ سے ساتھ 16 سال گزرے اس جنگل میں گزرے الحمدللہ. حضرت اس میں تلاوت کرتے کرتے 10-10 گھنٹے تلاوت کرتے تھے عبادت کرتے تھے. تلاوت کرتے کرتے ایک دن شیخ نے یہ مصرع پڑھا آجا میری آنکھوں میں سب آجا میرے دل میں آجا میری آنکھوں میں سب آجا میرے دل میں. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اختر کو اللہ تعالیٰ نے عاشقین علماء کی صحبت نصیب فرمائی. تو اس لیے یہ میں عرض کرتا ہوں کہ رمضان کے معنی کا حق ادا کرو رمیز یرمزو سے جلانا غیر اللہ کو جلا دو لا الہ کی تکمیل کر لو اس مہینے میں انشاءاللہ اللہ اللہ نظر آئے گا جنہیں دیکھو وہ وہی اللہ نظر آئے گا بشرطے کہ آپ کے لا الہ تکڑا ہو جائے. لا الہ باطل خداؤں کو بس نکال کے باہر کرو. خواجہ صاحب کا کیا پیارا شعر یاد آیا نکالو یاد حسینوں کی دل سے مجذوب خدا کا گھر پیش پہ بھوتا نہیں ہوتا، دل اللہ کا گھر ہے. غیر اللہ کو نکال کر انشاءاللہ آپ چین پا جائیں گے. غیر غیر ہے، غیر آپ ہیں، آپ سب کچھ ہیں. کیا سادہ شعر ہے؟ آپ ہیں، آپ سب کچھ ہیں. غیر غیر ہے، غیر کچھ بھی نہیں. ذرا شعر تو دیکھیے سادگی. آپ ہیں، آپ سب کچھ ہیں. آپ ہیں، آپ سب کچھ ہیں. غیر غیر ہے، غیر کچھ بھی. اس کی اس حقیقت کا پتہ دنیا میں بھی چل جائے. ذرا گردے میں پتھری ڈال دے خدا، پیشاب رک جائے، بلڈ کینسر ہو جائے، سارا خون نکالا جا رہا ہو، ڈاکٹر آپریشن کے لیے کھڑے ہوں، پھر ذرا کوئی حسین آ کے دیکھے، پھر ذرا اپنی آنکھوں کو دیکھو ادھر. کیوں خدا تعالیٰ کی عافیت پر ظلم کی چھری چلا رہے ہو؟ اس کا موقع مت دو. بہت محروم شخص ہے وہ جس نے لیلت القدر کے بارے میں عرض کرتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ مبارک ہیں کہ شب قدر پا کر جس نے نہیں لوٹا مال، عبادت نہیں کی، یہ محروم شخص ہے. اب آپ کی تاخراتیں آ رہی ہیں. اس سلسلے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ ہم شب قدر میں کیا پڑھا کریں، لیلت القدر تاخراتوں میں کیا پڑھا کریں، اگر ہم لیلت القدر پا جائیں تو کیا پڑھیں؟ آپ نے فرمایا یہ پڑھو. یہ دیکھو وظیفہ رسول ہے یہ صلی اللہ تعالی وسلم. اللہم انکا عفوون، پڑھو بھائی. اللہم انکا عفوون، عفوون واہ پر دو پہ، تحب العفو فاعف عنی. اللہم انکا عفوون، تحب العفو فاعف عنی. پھر پڑھیے اللہم انکا عفوون تحب العفو فاعف عنی. کیا ترجمہ ہے؟ اے اللہ، آپ بہت معافی دینے والے ہیں اور معاف کرنے کو عمل کو آپ محبوب بھی رکھتے ہیں. آپ کو معاف کرنے سے بڑی محبت ہے، تو اس محبوب عمل کو اپنے ہمارے اوپر نافذ جاری کر دیجیے. ہم گناہوں کی گٹھری لائے ہیں، ہم گناہوں کی گٹھری لائے ہیں. آپ محبت سے معافی دینے سے بہت محبت فرماتے ہیں، صاف ورنی تو ہم کو معاف فرما دیجیے. یعنی اپنا محبوب عمل ہم پر جاری کر دیجیے. دیکھا ترجمہ آپ نے؟ ترجمے میں بھی اثر ہوتا ہے. عاشقوں کو عاشقانہ ترجمہ ملتا ہے. حیا علی الصلاح کے معنی کیا ہے؟ اور نماز کی طرف. ساری دنیا کے علماء سے پوچھ لو، حیا علی الصلاح، آؤ نماز کی طرف. کیوں بھائی؟ عربی لغت، عربی گرامر کا ترجمہ یہ ہے. لیکن عاشقانہ ترجمہ کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہو رہا ہے بزبان مؤذن، بزبان مؤذن اللہ تعالیٰ کا اعلان ہو رہا ہے، میرے غلاموں جلدی جلدی وضو کر کے تیاری کر لو، مولا کریم تم کو یاد فرما رہے ہیں. مولا کریم اپنے غلاموں کو یاد فرما رہے ہیں. مولا کائنات، مولا کائنات، رب کائنات، مولا کریم اپنے غلاموں کو یاد فرما رہے ہیں. آپ سوچ لو، اذان اللہ تعالیٰ کا بلاوا ہے. اگر ابا بیٹے کو بلائے بیٹا نہ آئے، ابا کیا کہتا ہے؟ سمجھ لو اس کو. اس تصور سے وضو شروع کر دو. اذان، اذان ہوتے ہی نماز کی تیاری شروع کر دو کہ اللہ تعالیٰ ہم کو یاد فرما رہا ہے. یہ اللہ تعالیٰ اپنے غلاموں کو یاد فرمانے کے یہ اعلانی جملے ہیں، سرکاری، یہ سرکاری اعلان کا جملہ ہے. تو رات کی تاخراتوں میں کیا کہیں گے آپ لوگ؟ اللہم انکا عفون تحب العفو فاعف عنی. کثرت سے پڑھو. ارے بھائی، کم سے کم 111 دفعہ تو پڑھ لو. یہ حدیث میں نہیں 111 کا لفظ، یہ بزرگوں نے بتایا ہے کہ 111 کافی کا عبد ہے. اللہ کا نام کافی ہے یا نہیں؟ کاف الف فا یا، اس کو 111 عبد ٹوٹل آتا ہے. تو چلو بھائی 111 ہے جیسے پڑھوں. کسی کو اتنی بھی طاقت نہ ہو تو تھوڑی تھوڑی دیر پر اس کو پڑھتے رہو، اور اس کے معنی کا خیال کر کے اردو میں بھی کہہ لو اللہ نے سے کہ اللہ آپ بہت معاف فرمانے والے ہیں، اور محبت معاف کرنے سے آپ کو بہت ہی محبت ہے اس عمل سے. تو اپنے محبوب عمل کو اس گنہگار پر جاری کر دیجیے. میں اپنے گٹھری لایا ہوں گناہوں کی، تاکہ آپ اپنا محبوب عمل ہم اس پر جاری فرما دیں، یعنی آپ کو معاف کر دیں. اور یہ ایک رات تاپ جس کو مل گئی تو سمجھ لو 1000 مہینے سے افضل ہے. اگر آپ نے لیلۃ القدر پا لیا, کسی نہ کسی کو رات میں مل ہی جائے گی انشاءاللہ, جب ہر رات میں آپ, بلکہ ہم یہ کہتے ہیں تاک رات کے علاوہ دوسری رات میں بھی آخری حصے میں جاگ لو. ہر شخص شب قدر است اگر قدر بیدانی, ہر رات شب قدر ہے اگر قدر تمہیں ہوتی تو. ایک اللہ والا کہتا ہے ہر شخص شب قدر است اگر قدر بیدانی, اگر تمہیں قدر ہوتی تو ہر رات کو تم شب قدر سمجھتے. لیکن آخری عشرے کی تاکراتوں میں بھائی کم سے کم کرو. بعض لوگ کہتے ہیں کہ ڈھاکہ میں 29 کی چاند نکلا, اس لحاظ سے یہاں کی سب تاکراتیں درست ہو جائیں گی. کہیں کچھ ہوتا ہے کہیں کچھ, اللہ میاں کیسے یہ شب قدر لیلۃ القدر عطا کرتے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بے شمار لیلۃ القدر دیتے ہیں. ہر علاقے کی لیلۃ القدر الگ ہے. جہاں چاند نظر آئے گا جس تاریخ کو, وہاں انہیں کے حساب سے تاکراتوں پر لیلۃ القدر عطا فرمائے گا. کیا دین میں تو اشکال ہے ہی نہیں. بدھو نہ بنے انسان, کسی بدھیمان سے دوستی کرو. بدھیمان یعنی عقل مند, یا عقل مندوں کے غلاموں کے ساتھ رہو. اور جیسے اختر نے غلامی کیے ہے اللہ والوں کی, تو انا سورہ دیکھو اللہ تعالیٰ فرماتے خیر من الف شہر. لیلۃ القدر کیا ہے؟ 1000 سال سے زیادہ بہتر ہے. 1000 سال کا کتنا, 1000 مہینے کا, 1000 مہینے سے بہتر ہے. 1000 مہینے کا سال بنا لو, 83 سال 4 مہینہ, 83 سال اور 4 مہینہ. اگر ایک رات میں مزہ آ گیا تو آپ کو جانتے ہیں یہ اس آیت کے شان نزول میں ہے کہ صحابہ نے غمگین بیٹھے تھے, آپس میں تذکرہ کر رہے تھے کہ آپ پہلے زمانے کی امتیں 200 برس کی عمریں ہوتی تھیں, خوب عبادت کرتے تھے, ہماری اس عمریں 60 سال 70 سال. غمگین تھے کہ ہم, اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے غم کو معلوم کر لیا, یہ آیت نازل کر دی اور خوشخبری مل گئی. چلو بھائی عمریں تو کم ہیں مگر ایک ہی رات انشاءاللہ 83 ہو جائے گی. اور اگر آپ 60 سال زندہ رہے ہیں مان لیجئے, تو 60 سال اگر آپ تاک راتیں پاتے رہے تو آپ 83 سال سے 60 برس کو ضرب کرو تو آپ کی عمر کتنی ہو جائے گی انشاءاللہ. اس عمر کو شرف دیا اللہ تعالیٰ نے کہ ہمارے محمد سید الانبیاء صلی اللہ تعالی وسلم کی امت ہے, یہ گھاٹے میں نہیں ہے. لگا لو کمپیوٹر سے حساب, ہر چیز میں تر لگا ہوا ہے. عجیب معاملہ, مسٹر کو جب تک تر نہ ملے اس وقت تو اس کو سکون نہیں ملتا. جب کہتا ہوں فجر بعد مغرب بعد پڑھو تو اتنا مزہ اس کو نہیں آتا, جب کہتا ہوں آفٹر فجر آفٹر مغرب پڑھ لیا کرو اس کو, تب تو اس کی آنکھوں میں چمک آ جاتی ہے خوشی سے, تر مل گیا نا اس کو. اس پر بھی ایک لطیفہ حکیم امت نے بیان فرمایا, ایک گورنر انگریز ایک گاؤں میں گیا, زمینداروں کو اطلاع کی گئی کہ بھائی گورنر صاحب آئے ہیں, بڑے بڑے معزز لوگ ملاقات کر سکتے ہیں. تو دیہاتی ہوش جتنے جنگلی زمیندار تھے جاہل, وہ بڑی بڑی پگڑے باندھ کر کے گئے. سب نے کہا اپنے اردو زبان میں, اس گورنر کا ترجمان اردو والا ہندوستانی جاننے والا وہ ساتھ بیٹھا تھا, تو سب نے کہا اپنے دیسی زبان میں, گورنر صاحب بہت بہت خوشی ہوئی آپ کو دیکھ کر. یہ ہوگی ایک دیہاتی ہوش جنگلی زمیندار بہت بڑا پگڑا باندھے, اس نے کہا گورنر صاحب میں نے زندگی میں پہلی دفعہ نر دیکھا ہے. گورنر اس سے پہلے جتنے ہمارے گاؤں میں آتے تھے وہ کوئی ڈپٹی کلکٹر ہوتے تھے, ڈپٹی کلکٹر انسپکٹر اور ڈاکٹر ہیڈ ماسٹر جتنے آئے اب تک تر آئے, آج پہلی دفعہ نر دیکھ رہا ہوں. حضرت کے واس میں ہے, حضرت تھانی رحمتہ اللہ علیہ کے واس میں. تو اب میں مختصر یہ عرض کرتا ہوں کہ اس مہینے میں اپنے کو ولی اللہ بنانے کی کوشش کرو. کیوں بھائی, ولی اللہ بننا ضروری ہے یا نہیں؟ اگر اللہ کے دوست نہ بنے تو کیا بن کے جاؤ گے مرنے کے بعد؟ بھائی رجسٹر میں نام تو لکھانا ہے. دیکھو 3 رجسٹر ہے مرتے وقت, جب روح نکلے گی 3 رجسٹر ہوگا, یا تو کافر کی مرے گا آدمی, یا گنہگار فاسق مرے گا. مسلمان تو ہے مگر گنہگار فاسق. اور تیسرا رجسٹر کس کا ہے؟ مومن متقی, جو گناہوں سے چھوڑ چکے توبہ کر لیا, کبھی خطا ہو گئی تو معافی مانگ کر اللہ کو راضی کر لیا, یہ لوگ بھی متقی. جو توبہ کر لے گناہوں سے تو تقوی کی برکت سے یہ مستغفرین بھی بمنزل متقیم ہو جائیں گے. ان المستغفرین نزلوا بمنزلۃ المتقین, ملانی قاری لکھتے ہیں کہ توبہ کرنے والے بھی اللہ تعالیٰ ان کو متقی کے درجے میں ڈال دے گا. تو بھائی توبہ ہی کر لو اس مہینے, ارادہ بھی کر لو کہ اب اللہ تعالیٰ کو ناراض نہیں کریں گے. سب سے بڑی کرامت یہی ہے جو اپنے اللہ کو ناراض نہ کرتا ہوں. جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ ولی اللہ تھے, یہی فرمایا تھا جس شخص نے کہا میں نے کوئی کرامت نہیں دیکھی, فرمایا اے ظالم تو نے 10 سال میرے ساتھ کوئی کرامت نہیں دیکھی, اچھا یہ بتا میرا کوئی کام شریعت کے خلاف پایا, سنت کے خلاف دیکھا؟ اس نے کہا نہیں. فرمایا آہ جس جنید نے 10 سال تک اللہ کو ایک لمحے کے لیے ناراض نہیں کیا اپنے مالک کو, جس جنید غلام نے اپنے مالک کو 10 سال تک ایک لمحے کو ناراض نہیں کیا, اس سے بڑی کرامت تو کیا چاہتا ہے. بس اب یہ ختم کراشی ان کا ہو جائے گا, اس کے بعد دعا کر لیجیے.
آؤ
بھائی کھڑے ہو جائے. تمہارا کیا نام ہے؟
محمد
محمد سعد.
محمد
سعد, اچھا ان کا نام محمد سعد ہے, آپ کا نام عمران ہے؟ عمران صاحب بھی بیٹھے ہیں, ان کے بابا بھی داڑھی والے ماشاء اللہ. اچھا ان کے دادا نانا سب جمع ہیں اس وقت, اور خالہ بھی, نانی دادی بھی آئی ہیں. اچھا ماشاء اللہ خاندان آیا. یہ 9 سال کا بچہ ہے آپ کے سامنے, میرے مدرسے سے حافظ قرآن ہوا ہے. سب لوگ کہو ماشاء اللہ. یہ ماشاء اللہ کیوں لگوائے جانتے ہیں آپ؟ اس سے نظر نہیں لگتی. جب کبھی اپنا بچہ دیکھو, کوئی اچھی چیز دیکھو, ماشاء اللہ کہہ لو, ان شاء اللہ نظر نہیں لگے گی. 9 سال کا بچہ ہے, حافظ قرآن ہے. میرے شیخ شاہ راج صاحب بھی 9 سال میں جب حافظ قرآن ہوئے تھے تو ہندوستان کے اخبارات میں شائع کیا تھا 9 سال کی عمر میں. اس کی شکل ہی دیکھ لو بھائی. کیوں بھائی معلوم ہو رہا ہے؟ 9 سال کا, دیکھو 9 سال کا بچہ حافظ قرآن ہو گیا. اب کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ان کو قرآن پاک کی عظمت اور اس کے حقوق ادا کرنے کی توفیق دے. تو ایسے جو بچے حافظ, جو حافظ جائے گا اللہ کے ہاں, 10 آدمیوں کو بخشائے گا. ایسے لوگوں کو جن کو جہنم کا فیصلہ ہو جائے گا, اپنے خاندان میں 10 کو بخشوائے گا. اس کو اللہ تعالیٰ اختیار دیں گے کہ ایک پاسپورٹ تیرا, 10 اور پاسپورٹ لے لے جنت کا. 11 پاسپورٹ ہر حافظ قرآن کو ملے گا میدان محشر میں. ایک سے خود جائے گا اور 10 سے اپنے خاندان میں بابا دادا ان لوگوں کو لے جائے گا جن کو دوزخ کا فیصلہ ہو جائے گا, اس خاندان کو لے جائے گا. کیا قرآن کا معجزہ ہے کہ جہنمی کو جنت میں لے جا رہا ہے. اس لیے کہتا ہوں خاندان والوں, حافظ قرآن کی عزت کرو, ان کا مذاق مت اڑاؤ, ان کو ذرا مرنڈا ورنڈا پلا دو, بوتل شوتل پنجابی زبان میں ذرا شوتل بھی روٹی شوٹی تو کیا بات ہے یہ, تاکہ تمہیں یہ پہچان کر اس دن نگاہ نہ بدلے. بچے جو حافظ قرآن خاندان کا ہو, وہ ایسا نہ ہو کہ تم نے اس کا مذاق اڑایا ہو, پھر تمہیں نہیں انتخاب کرے گا. ہاں تمہارا سلیکشن کمزور ہو جائے گا, انتخاب نہیں کرے گا, کہے گا تم تو میرا مذاق اڑاتے تھے, ہم کو ملا کیسے چڑھاتے تھے. لہذا ان کی عزت کر لو. خاندان والوں کو جو آئے ہوئے ہیں ان سے میں خطاب کرتا ہوں. اب پڑھو.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
دیکھو مسئلہ, جب بچے قرآن پڑھیں تو ہاتھ نہیں مانگنا چاہیے, کیوں؟ مخلوق کی طرف ہے, ہاتھ مانگنا اللہ کا ادب ہے. یہ بڑے بڑے محدثین بات بتائی ہوئی ہے. اکثر مدرسوں میں جلسوں میں بچے جب پڑھتے ہیں تو ہاتھ باندھ لیتے ہیں. بہت بڑے محدث مولانا عبد اللطیف صاحب مزار العلوم سہارنپور کے ہاتھ چھڑاتے تھے, فرماتے تھے یہ ادب اللہ کا ادب ہے. ایسی بات لوگ تکبیر کے وقت میں ہاتھ باندھ لیتے ہیں, جب تکبیر ہو رہی ہو اقامت ہاتھ مت باندھو, یہ ادب اللہ کا ہے, دربار کا ہے. دربار جب شروع ہوگا جب امام کہہ دے اللہ اکبر تکبیر تحریمہ, اب ہاتھ باندھو. ایسی سر جھکانا بھی بدعت ہے. بعض وقت نیت باندھتے ہوئے لوگ سر جھکاتے ہیں, بالکل سر مت جھکاؤ, ایک دم سیدھے کھڑے ہو. سر جھکانے کو علامہ شامی نے بلا اطاعت و راسو ہو اند تحریمہ فین ہو بدا تم, یہ بدعت. ہاں اب پھر سے بولو.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم دعاء ختم القرآن اللهم آنس وحشتي في قبري اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين صدق الله العظيم
اللہ تعالیٰ کا کروڑ کروڑ شکر ہے کہ میرے مدرسے سے کو اللہ نے یہ شرف بخشا کہ 9 سال کا بچہ بہت حافظ ہوتے رہتے ہیں مگر اب یہ ان کی قسمت کہ رمضان کے مہینے میں تعلیم کا ختم ہو رہا ورنہ ہمارے تو سال میں بچے حافظ ہوتے رہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جتنے بھی بچے ہمارے مدرسے سے حافظ ہوئے ہیں دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ان سب کو قبول فرمائے اور اس بچے کو بھی اللہ اپنا قبول فرمائے جتنے بچے ہمارے یہاں سے حافظ قرآن ہوئے اللہ سب کا قبول فرما اور اس بچے کا بھی کوئی اپنا مقبول و محبوب بنا اور اساتذہ کرام کو بھی اپنا مقبول و محبوب فرما اس مدرسے کو بھی ان کی برکتوں سے اللہ قبول فرما لے اور جن لوگوں نے مدرسوں کے اندر اعانت کی ہے مالی تعاون کیا یا کسی یا دعائیں کی جس طرح سے بھی اللہ سب کو اپنے رحمت سے اپنا مقبول و محبوب فرما لے یا رب العالمین اس مبارک مہینے میں عرش اعظم کو اٹھانے والے فرشتوں کی آمین مقرر ہے آپ کے کرم میں عرش اٹھانے والے فرشتوں کو حکم دیا ہوا ہے کہ ہمارے روزے دار بندوں کی دعاؤں پر آمین کہو تو اے خدا ہم آپ کے اس کرم کا واسطہ مانتے ہیں جب ہم سب پر آپ کی اتنی مہربانی ہے کہ عرش اٹھانے والے فرشتوں کی عبادت اپنی چھوڑا کر آپ ہم گنہگاروں کی دعاؤں پر ان کو آمین کے لیے مقرر فرمائے ہوئے ہیں تو آپ اپنے اس کرم کے صدقے میں ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما دیں اللہ والی زندگی ہم سب کو عطا فرما دیں یا اللہ یا رحم الرحمین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی وسلم کے صدقے و طفیل میں اور جملہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے صدقے میں اور جملہ ان بندوں کے صدقے میں جنہوں نے شہادت قبول کیا آپ کی راہ میں اپنی جان فدا کی اور خون شہادت سے اپنے کو لہو لہان کر دیا اے اللہ ان کے خون شہادتوں کے صدقے میں اور جملہ اولیاء اللہ
رحمت اللہ علیہ اجمعین کے صدقے میں، اللہ اب اس بچے کی قرآن پاک کی حفظ کرنے کے صدقے میں ہم سب کو اللہ والی زندگی عطا فرما دی، اور جو خواتین اندر آئی ہیں ان خواتین کو ہم سب کو ولی اللہ بنا دیجیے، اور ان سب کو ولیہ بنا دیجیے اللہ، اس ہم کو، ہمارے خاندان کو، ہماری ضروریات اور اولاد کو، اور ہمارے دوست جتنے آئے ہوئے ہیں ان کو بھی، ان کے اولاد و ضروریات و خاندان کو سب کو 100% اپنی غلامی نصیب فرما، نفس شیطان کی غلامی سے نکال کر 100% اپنی فرما برداری کی حیات نصیب فرما۔ اللہ اس مبارک مہینے کی برکت سے ہم سب کو تقوی والی اور اللہ والی زندگی عطا فرما، گناہوں سے نفرت، کراہت، عقل و شرم و توبہ نصیب فرما، اور اپنی تکویری حفاظت بھی نصیب فرما۔ آبرو ہم سب کی آپ کے ہاتھ میں، اپنی رحمت سے ہم سب کو گناہوں سے رسوا نہ فرما، اے اللہ نہ دنیا میں رسوا فرما، نہ قیامت کے دن رسوا ذلیل فرما، اپنی ستارے کے پردے میں دنیا میں بھی ہم کو جلد اللہ والی زندگی نصیب فرمائیے، اور آخرت میں بے حساب مغفرت فرما کر، اور جنت میں اپنے نیک بندوں کا ساتھ ہم سب کو نصیب فرما دیجیے۔ جن کا قرضہ ہو آپ ان کا قرضہ ادا فرما دیجیے، جن کی بیٹیوں کا رشتہ نہ مل رہا ہو ان کو جلد عطا فرما دیجیے اچھا رشتہ، جن کے رشتے ہو چکے مگر ظالم شوہروں سے مظلوم ہیں ان کو مہربان فرما دیجیے، اور جن کی بیویاں ظلم کر رہی ہیں اللہ ان کو بھی نیک بنا دے اور شوہروں پر مہربان کر دے، جن کے بیٹے نالائق ہوں ماں باپ کو ستا رہے ہیں ان کو لائق بنا دے، یا اللہ جن کے جو بھی ظالم ہو اس کو ظلم سے توفیق توبہ نصیب فرما دے، جہاں جہاں مجاہدین برسر پیکار ہیں آپ کی راہ میں، اے خدا مجاہدین کشمیر، مجاہدین افغانستان، مجاہدین فلسطین اور مجاہدین برما سب کو اللہ غلبہ اور فتح مبین نصیب فرما، سارے عالم کے مسلمانوں کو فلاح دار نصیب فرما، سارے عالم کے مسلمانوں کو کافروں کے ظلم سے محفوظ نصیب فرما، سارے دنیا کے کافروں کو ایمان عطا فرما دے، اگر آپ کے علم ان کا ایمان مقدر نہیں تو ایسے لوگوں کو اللہ مغلوب مخور کر کے مسلمانوں کا دست نگر اور مسلمانوں کے سامنے ان کو ذلیل و خوار فرما دے، اللہ ان کے شر سے محفوظ فرما دے، سارے عالم پر اپنی رحمت کی بارش فرما دے، ہم سب کی تمام حاجتیں پوری فرما دے، ہر غم و دکھ کو سکھ اور عافیت و راحت سے تبدیل فرما دے، اگر آپ نے کوئی فیصلہ اب ہمارے حق میں آئندہ مصیبت کا لکھا ہو، مثلا کسی پر آپ کو فالج گرانا ہو ہم میں سے، ہمارے گھر میں جو عورتیں آئی ہیں، یا کسی پر آپ کو لقوا یا بلڈ کینسر یا گردے بیکار کرنا یا سوئے خاتمہ جہنمی لکھا ہو، اے خدا سارے ان تمام فیصلوں کو اور سوئے قضا کو حسن قضا سے تبدیل فرما دیجیے، اپنے فیصلے تبدیل فرمائیے ہمارے جو ہمارے لیے مضر ہیں، اور ان مضر فیصلوں کو مفید فیصلوں سے تبدیل فرما دیجیے، ہر سوئے قضا کو حسن قضا سے تبدیل فرما دیجیے، دونوں جہان کے مالک دونوں جہان ہم پر فضل کر دے، بدل فرما دے، اور شکر گزاری نصیب فرما دے، دنیا بھی آپ سے مانگتے ہیں، آخرت بھی آپ سے مانگتے ہیں، اے دو جہاں کے مالک ہم دونوں جہان کی نعمتیں آپ سے فریاد کرتے ہیں، درخواست کرتے ہیں، ہمیں عطا فرما، اے دست بخشا جانے بے زمبیل ماں، ہماری جھولیوں کے طرف اپنی مہربانی کا ہاتھ بڑھائیے اور اپنی دونوں جہان کی نعمتیں نصیب فرمائیے، اور شکر گزاری زندگی، تقوا والی زندگی نصیب فرما دیجیے، اور جو نہیں مان سکے بے مانگے بھی آپ اپنی رحمت سے سب کچھ عطا فرما دیجیے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، برحمت اللہ۔ برما کے اس وقت مسلمان بہت ہی پریشانی میں ہیں، آسمان کے نیچے لیٹے ہوئے ہیں، 4,000-5,000 روزانہ چار گام کے سرحد پر، بنگال کے بنگلہ دیش کے سرحد پر آ رہے ہیں، برمی کمیونسٹ فوجی مسلمان عورتوں کو لے جاتے ہیں، منہ کالا کرتے ہیں زمین، اور بچے نوجوانوں کو جیل میں ڈالے ہوئے ہیں، انتہائی دکھ کے ساتھ وہ ہجرت پر مجبور ہیں، اور بہت لاکھوں کی تعداد میں آ چکے ہیں بنگلہ دیش۔ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ ان کی اللہ غیب سے مدد فرما، اور ان کی جہاد کا ان کے دل میں جذبہ عطا فرما، اور بہت سے مجاہدین وہاں جمع فرما کر ان کمیونسٹوں کی اللہ ایسی تباہی مچا دے کہ یہ بھی یاد رکھیں کہ مسلمانوں سے کیا اللہ تعالیٰ کس طرح مدد فرماتا ہے مسلمانوں کی۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، اور جو ہمارے اللہ کے لیے ہو، ان سے محبت اللہ کے لیے، بیچارے اللہ کی محبت میں آتے ہیں۔ چند شاید پہلے بھی سنا چکا ہوں، دوبارہ
پھر کہو اس جملے کو ایک دفعہ،
خانقاہ کے متعلق چند شاید ہیں،
وہ میں پہلے یہاں سنا چکا ہوں لیکن حضرت کے حکم پہ دوبارہ ایک عادت شعر اور اس میں شامل ہوئے.
جو کون بچہ کوئی بچہ بول رہا ہے گا اس سے خاموش ہو خاموش رہو.
جو خورشید کے ہم پہ احسان ہوتے جو خورشید کے ہم پہ احسان ہوتے کبھی عمر بھر شب گریزان ہوتے جو خورشید کے ہم پہ.
یعنی اگر ہم پر سورج کا سایہ نہ ہوتا تو ہم رات کے اندھیروں سے بھاگنے کی توفیق رات کے اندھیروں سے نجات نہ پاتے. یہ اللہ والوں کی صحبت پر عجیب شعر ہے. اللہ والے ہدایت کے سورج ہیں, اگر ہم ان کی صحبت میں رہیں گے تو گناہوں کے اندھیروں سے انشاءاللہ تعالی دیر سویر اپنی طلب و فکر کے لحاظ سے اپنی جولانی اور ہمت استعمال ہمت کے اعتبار سے انشاءاللہ ایک نہ ایک دن نجات ضرور مل جائے گی, بشرطے کی سورج کے سامنے بھی اندھا نہ رہے. خورشید کے احسان سمجھ رہے ہیں لوگ, شب گریزہ مانے رات سے ہم کبھی نہ بھاگتے. یعنی اگر اللہ والوں کی صحبت نصیب نہ ہوتی تو گناہوں سے بچنے کی توفیق نہ ہوتی. آپ دیکھ لو کہ کیسے کیسے لوگ آئے, اللہ پاک کی رحمت سے ان کو داغے رکھنے کی توفیق ہوئی, سب پر ٹوپیاں گول لگ گئیں, کسی کے کرتے لمبے ہو گئے, کسی نے ماشاءاللہ ٹی وی گھر سے نکال دی, وی سی آر چھوڑ دیے, بہت فائدے اللہ پاک کی رحمت سے ہو رہے ہیں. آپ پڑھیے یہ شعر کا مطلب ضروری تھا یا نہیں؟ خورشید کے احسان سے کیا مراد ہو گئے, یا یہی سورج ہے آسمان میں, اس سے مراد اللہ والے سورج رہے.
جو خورشید کے ہم پہ احسان ہوتے جو خورشید کے ہم پہ احسان ہوتے کبھی عمر بھر شب گریزان ہوتے جو خورشید کے ہم پہ جو گلشن سے رکھتے ہیں رب تو تعلق جو گلشن سے رکھتے ہیں رب تو تعلق جو گلشن سے رکھتے ہیں رب تو تعلق وہ کیسے بھلا گل بدامان ہوتے وہ کیسے بنا گل بدامان ہوتے جو خورشید
یعنی ان کے دامن میں گل
مہربان اگر ہم پہ قسمت نہ ہوتی مہربان اگر ہم پہ قسمت نہ ہوتی تیری بزم میں ہم غزل خان ہوتے تیری بزم میں ہم غزل خان ہوتے
مہربان
خوشی
پھر وہ مہربان
مہربان اگر ہم پہ قسمت نہ ہوتی تیری بزم میں ہم غزل خان ہوتے تیری بزم میں ہم غزل خان ہوتے جو خورشید کے ہم پہ
مطلع
عجب دخل ہے عیب کو بھی ہنر میں عجب دخل ہے عیب کو بھی ہنر میں عجب دخل ہے عیب کو بھی ہنر میں میں تائب نہ ہوتا جو عصیان نہ ہوتے میں تائب نہ ہوتا جو عصیان نہ ہوتے جو خورشید کے ہم پہ احسان ہوتے کبھی عمر بھر شب گریزان ہوتے.
اور پچھلے سناؤ کوئی پچھلا بھی اگر بہت عمدہ تصوف ظاہر ہو رمضان شریف مہینہ ہے بلو بلبل کی بات نہ
ہے وہ بارہ سنا چکا ہوں پہلے کافی پیشہ چل مدعی دیکھیے مدعا مانگتا ہوں خدا سے خدا دیکھیے مانگتا ہوں مانگتا ہوں خدا سے خدا دیکھیے مدعی دیکھیے مدعا دیکھیے مانگتا ہوں خدا سے خدا دیکھیے مدعی دیکھیے مدعا دیکھیے منہ تو چھوٹا ہے منہ مت میرا دیکھیے منہ تو چھوٹا ہے منہ مت میرا دیکھیے مانگ کتنی بڑی ہے ذرا دیکھیے مانگتا ہوں خدا سے خدا دیکھیے مدعی دیکھیے مدعا دیکھیے مشتقیٰ کی میں یہ حوصلہ دیکھیے مشتقیٰ کی میں یہ حوصلہ دیکھیے ابتدا سوچیے انتہا دیکھیے ابتدا سوچیے انتہا دیکھیے مانگتا ہوں خدا سے خدا دیکھیے مدعی دیکھیے مدعا دیکھیے جتنے ٹکڑے ہوئے اتنی قیمت بڑی جتنے ٹکڑے ہوئے اتنی قیمت بڑی ہم نے توڑا ہے وہ آئینہ دیکھیے ہم نے توڑا ہے وہ آئینہ دیکھیے مانگتا ہوں خدا سے خدا دیکھیے مدعی دیکھیے مدعا دیکھیے
مقصد
کیا سبب ہے جو تائب وہ ملتے نہیں کیا سبب ہے جو تائب وہ ملتے نہیں آستی میں نہ بت ہو چھپا دیکھیے آستی میں نہ بت ہو چھپا دیکھیے کیا سبب ہے جو تائب وہ ملتے نہیں کیا سبب ہے جو تائب وہ ملتے نہیں آستی میں نہ بت ہو چھپا دیکھیے مانگتا ہوں خدا سے خدا دیکھیے مدعی دیکھیے مدعا دیکھیے مانگتا
اسے وہ آستی والا آستی اس کی شرح کر دوں پھر سناؤ
طاہر صاحب نے جو یہ شعر پیش کیا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ ابھی تک ہم کو اللہ نہیں مل رہا ہے راز کیا ہے معلوم ہے نفس میں ابھی غیر اللہ گھسے ہوئے ہیں دل کے اندر خدا کے علاوہ بہت سے مرنے والی لاشیں گھسی ہوئی ہیں جن کی غلاظت اور گندگی سے غیرت الہیہ اس قلب میں اپنی نسبت الہیہ دینا پسند نہیں کرتی کو سمجھ لی جائے جن لوگوں نے قلب کو ان حسینوں اور نمکینوں سے پاک نہیں کیا بد نظری کے مریض ہیں مرنے والی لاشوں پر گدھ کی طرح چپٹے ہوئے ہیں ایسے قلب کو اللہ تعالیٰ کا تعلق خاص اور یہ اللہ والا کیسے نصیب ہوگا لہذا ذرا غور کرو کہ کہیں چھپے ہوئے کچھ دل میں کہ گوشوں میں کچھ لاشیں تو نہیں پڑی ہوئی جس کی وجہ سے غیرت الہیہ نسبت الہیہ ایسے لوگوں کو دینے کے لیے اس کو گوارا نہیں اللہ تعالیٰ لا الہ جب مکمل نہیں ہے اللہ کیسے ملے گا اب اس شعر کو پھر سنیے
کیا سبب ہے جو تائب وہ ملتے نہیں
کیا سبب ہے جو طائف وہ ملتے نہیں آستی میں نہ بت ہو چھپا دے یہ مانگتا ہوں خدا سے خدا دیکھیے مدعی دیکھیے مدعا دیکھیے مانگتا ہوں
آئینہ والا تو آئینہ
جتنے ٹکڑے ہوئے اتنی قیمت بڑھی جتنے ٹکڑے ہوئے اتنی قیمت بڑھی ہم نے توڑا ہے وہ آئینہ دیکھیے ہم نے توڑا ہے وہ آئینہ دیکھیے
اس شعر کی بھی شرح کروں گا ابھی رہو تھک گیا ہو تو بیٹھ جاؤں یہ اس شعر کی شرح یہ ہے کہ جب انسان اپنی ناجائز خواہشات غیر اللہ کی بری خواہشیں جتنی ہیں گناہوں کے تقاضوں پر جب انسان عمل نہیں کرتا خوف خدا تعالیٰ سے تو دل ٹوٹ جاتا ہے دل ٹوٹتا ہے کہ نہیں بتاؤ وہی حسرت پیدا ہوتی ہے کہ ہاں سب لوگ مزے حرام لے رہے ہیں اور ملاؤں کو یہ مصیبت آ پڑی ہے کہ ہم کو گناہ نہیں کرنے دے رہی ہے شریعت لیکن اس شعر میں مضمون وہی ہے جو حدیث پاک کا مضمون ہے کہ اللہ تعالیٰ دوڑاتے ہیں ہم ٹوٹے ہوئے دل میں رہتے ہیں انا عند الموت کثرت قلوبهم حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دل میں رہتا ہے اس دل میں اپنا خاص تعلق نصیب فرماتا ہے جو دل کی گناہوں کے تقاضوں کو توڑ کر اور خوف خدا سے تقوا سے رہتے ہیں تو ایسے ٹوٹے ہوئے دل میں خدا رہتا ہے اور اس ٹوٹے ہوئے دل کی قیمت بڑھتی چلی جاتی ہے کیونکہ پریسیڈنٹ ہاؤس ہوتا چلا جاتا ہے سلطان ہاؤس عام لوگوں کی بلڈنگ سے بادشاہوں کا محل قیمتی ہوتا ہے یا نہیں تو جو دل اللہ کے محبت میں اپنی بری بری خواہشات کو توڑتا رہتا ہے حسینوں کی طرف نظر بچانا جھوٹ سے بچنا تمام گناہوں سے اپنے کو بچانا اس سے دل شکستہ ٹوٹا دل ہوتا ہے ٹوٹا دل تو اس کی قیمت اس لیے بڑھ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لائق ہوتا چلا جاتا ہے وہ دل اللہ تعالیٰ کے لائق ہوتا چلا جاتا ہے اور جس دل میں اللہ ہو اس کی قیمت کو کیا پوچھتے یہ آئینے دل جو ہے اسی لیے دیا گیا ہے کہ ان کو شکستہ کرو مالک کو یہی پسند ہے ٹوٹا ہوا دل پسند ہے اب پڑھو اس سے لا الہ الا اللہ
جتنے ٹکڑے ہوئے اتنی قیمت بڑی جتنے ٹکڑے ہوئے اتنی قیمت بڑی ہم نے توڑا ہے وہ آئینہ دیکھیے مانگتا ہوں خدا سے خدا دیکھیے مدعی دیکھیے مدعا دیکھیے کیا سبب ہے جو طائب وہ ملتے نہیں آستی میں نہ بت ہو چھپا دیکھیے مانگتا ہوں
خوشیوں کا فون کر اچھا میر سال کو خود مکتے آپ
چادر شوق ہے کٹھن لیکن
یہ بھی تو بتاؤ میر صاحب اس کی فرمائش کر رہے ہیں
میر صاحب اس کی فرمائش کر رہے ہیں میں پہلے سنا چکا ہوں کافی پہلے کی
چادر شوق ہے کٹھن لیکن منزلوں کا سکون ہے اس میں زیادہ شوق ہے کٹھن لیکن منزلوں کا سکون ہے اس میں اس لیے غم عزیز رکھتا ہوں اس لیے غم عزیز رکھتا ہوں میری خوشیوں کا خون ہے اس میں میری خوشیوں کا خون ہے اس میں زیادہ شوق ہے کچن لیکن منزلوں کا سکون ہے اس میں اس لیے غم عزیز رکھتا ہوں میری خوشیوں کا خون ہے اس میں
جو کیڑے کا قصہ سنانا چاہتا ہوں ایک کیڑا تھا جو اردو تھا اور انگور کھانا چاہتا تھا میں نے اپنی تقریر کا آغاز کیا تھا مگر وہ بھی بھول گیا میں مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک بے وقوف الو نادان دوسرے خبروں سے انگور کھانے چلا انگور کے درخت پر چڑھنا شروع کیا انگور کا کیلا بھی ہرا ہرا ہوتا اور انگور کے پتے بھی ہرے ہرے ہوتے ہیں انگور بھی ہرا ہرا ہوتا لہذا مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ اپنی مثنوی معلوم میں فرماتے ہیں کہ وہ کیڑا چلا تو ایک پتا اس کو پہلے ملا ہرا ہرا اس ظالم نادان احمق نے جس کی کھوپڑی میں گدھے کی بھی عقل نہیں تھی اسی پتے کو انگور سمجھ لیا اور اس کو چاٹنا شروع کیا کیڑا چھوٹا ہوتا ہے ساری عمر اسی پتے پر گزاری چاٹتے چاٹتے مر بھی گیا وہیں قبرستان بھی بن گئی اسی پتے پر اس کی خبر بن گئی اور انگور تک نہ پہنچا اس ظالم نادان نے سمجھا کہ یہی انگور ہے ایسے بازے لوگ بلڈنگ عالین بریانی کوفتہ کباب عمدہ عمدہ کپڑے پہننا دنیا کی دولت سمیٹنا ہر وقت دنیا کے عیش میں لگے ہوئے ہیں یہ کیا ہے یہ ہرے پتے ہیں انگور اوپر ہے انگور بریانی نہیں ہے بریانی اور گوشت و قیمہ کباب کھانے کے بعد جب طاقت پیدا ہو تو انگور ہے ان کی عبادت میں جب لگ جاؤ جب اپنی طاقت کو عبادت میں استعمال کرو اب سمجھو اب انگور کھا رہے ہیں یہ سب پتے تھے ان پتوں سے جو گزر جائے گا اسی کو انگور ملے گا جو ان نمکینوں حسینوں سے آگے بڑھ جائے گا نظر بچا کر اللہ تعالیٰ کی محبت کا اس کو انگور مل جائے گا اور جو اسی ان پتوں میں چاٹتا رہے گا تو انگور سے محروم رہے گا زندگی ضائع ہوگی اور میدان محشر میں کیا حشر ہوگا وہ خود سمجھ لو بس یہ اس قصے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگ اپنے اپنے دلوں میں سوچئے کہ ہم لوگوں میں سے کوئی الو والا کیڑا تو نہیں ہے جو دنیا کے چکروں میں پھنسا ہوا اللہ تعالیٰ کی عبادت اور تعلق کی دولت سے محروم ہو رہا ہوں اس کو وہی پتے ہرے ہرے بے خوب بنا رہے ہوں دوسری بات جو کتاب الصوم سے بیان کرنا ہے حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے رمضان کا باب شروع کرنے سے کے وقت میں کتاب الصوم میں دو تین واقعہ لکھا ہے وہ پیش کرنا چاہتا ہوں. نمبر ایک, حضرت بشر حافظ رحمۃ اللہ علیہ سردی میں کانپ رہے تھے بیٹھے ہوئے, کا نجارسن وجر اور جو قلب ہو بیٹھے ہوئے وہ کبھی کانپ رہا تھا. فتخل علیہ رجل ایک شخص آیا اور اس نے کہا یار کیوں کانپ رہے ہیں اور آپ کا کپڑا وہ سوال اور کہنا معلقن اور ٹنگا ہوا تھا کپڑا موجود تھا چادر گرم موجود لیکن وہ نہیں ہوئے کانپ رہے تھے. تو فرمایا کہ میں اس لیے کانپ رہا ہوں, کپڑا میرے پاس ہے لیکن اس لیے کانپ رہا ہوں کہ بہت سے فقیر میرے پاس ایسے ہیں جن کے پاس کپڑا نہیں ہے اور وہ کانپ رہے ہیں, اگر میں اس کو پہن لیتا ہوں تو اتنا میرے پاس گنجائش نہیں کہ میں سب فقیروں کو کپڑا پہنا تو کم سے کم فقیروں کے غم میں شریک ہو جاؤں. جیسے وہ سردی سے کانپ رہے ہیں تھوڑی دیر میں بھی روزانہ کانپتا ہوں تاکہ فقیروں کو اس پر دیکھ کر کچھ تھوڑا سا میں ان کے ساتھ ان کے غم میں شریک ہو جاؤں. آہ کیا اللہ والوں کے ساتھ ہوئے. دوسرا بات لکھی کہ بہت سے اولیاء عارفین جس وقت کی وہ کھانا کھاتے ہیں جس وقت وہ لقمہ رکھتے ہیں منہ میں تو اللہ تعالیٰ سے ایک بات کہتے ہیں کہ خدا بہت سے بندے ہوئے زمین پر جن کو کھانا نہیں نصیب ہے اور بھوکے سو رہے ہیں, ان کے معاملے میں آپ سے باخدا کرنا. اللہم اللہ تو آخذنی, اللہم اللہ تو آخذنی, اے خدا ہم سے پکڑ نہ, ہماری پکڑ نہ کرنا. بحق جائرن, بھوکے سونے والوں کے حق میں ہماری گرفت پکڑ نہ کرنا کہ ہم کھا رہے ہیں اور آپ کے بہت سے بندے بھوکے سو رہے ہیں. وکان بعض العارفین, اللہ کے خالی نے لکھا کہ بہت سے اللہ والے, بعض اللہ والے ہیں, جب کہ کھانا کھاتے تھے تو اللہ تعالیٰ سے یہ جملہ ضرور کہہ دیتے کہ وہ زمین پر جتنے لوگ بغیر کھائے بھوک سے سو گئے ہیں یا بھوکے ہیں اور نہیں کھانا پا رہے ہیں, آپ ان کے معاملے ہم سے پکڑ نہ کیجیے. اللہ اللہ تو حافظ نہیں بے حق جائن, جو مانے بھوک جائن اس کا فائل ہے, یعنی اپنے بھوکوں کے بارے میں اس سے پکڑ نہ کر. تیسرا واقعہ حضرت یوسف علیہ السلام کا کہ جب ہر سال جب کبھی قحط آتا تھا, بارش نہیں ہوتی تھی, غلہ نہیں ملتا تھا, تو آپ کھانا کب کرتے